سے ينصرنا علم الناصر ينصرنا علم الناصر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله العظم إمام زماننا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا وقال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين درود بجب محمد وآل محمد خدا و نعمت تعالی کا شکر ہے اس کا احسان کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم اپنے آپ کو اپنے گھر کو گھر والوں کو اس ملک اس کائنات کو اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر سے بالخصوص سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام پر گریہ وزاری سے منور کر سکے. سید الشہداء کے کلمات کے حوالے سے آپ کے سامنے چند عرائض بیان کیے جا رہے تھے. آج اس سلسلے کی آخری مجلس اور وہ عظیم شب وہ عظیم رات کے جو عزاداران سید الشہداء کے لیے شب قدر کی حیثیت رکھتی ہے کہ انسان اس رات کے اندر اپنی تقدیر بدل سکتا ہے، اپنے آپ کو ظلمات سے نکال کر نور کی جانب لے کر آ سکتا ہے، اپنے آپ کو لشکر حسینی کا ایک سپاہی قرار دے سکتا ہے. بہت عظیم رات کہ جو انسانیت کو معراج پہ پہنچانے کے لیے کافی ہے. نو محرم کا دن آتا ہے، عمر سعد کی جانب سے اس کا لشکر پیش قدمی کرتا ہے، چاہتا ہے کہ سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کے خیموں کی طرف آگے بڑھیں. یہ وہ مرحلہ تھا یعنی عصر تھی نو محرم کی. سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام جب یہ آوازیں سنتے ہیں تو حضرت ابو الفضل عباس علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ حکم دیتے ہیں، ایک دفعہ مولا کی ذات پہ درود بھیجیں. باآوازیں کہ بلاتے ہیں، بھائی عباس، میں نے اپنے نانا کو خواب میں دیکھا اور نانا فرما رہے تھے کہ انک سائر الینا عن قریب، کہ اے حسین تم بہت جلد میرے پاس آنے والے ہو. اور پھر فرماتے ہیں ارکب بنفسی انت یا اخی، اے میرے بھائی میری جان تم پر قربان ہو جائے، گھوڑے پر سوار ہو. عجیب جملات ہیں، امام معصوم حضرت ابو الفضل عباس کو کہہ رہے ہیں اے میرے بھائی میری جان تم پر قربان ہو جائے. امام مبالغہ نہیں کرتا، امام معصوم ہے. نہیں معلوم کیا راز ہے کیا حقیقت ہے، لیکن اتنا ضرور سمجھ آتا ہے کہ حضرت ابو الفضل عباس علیہ الصلاۃ والسلام ایک ایسا مقام رکھتے ہیں حتیٰ شہدائے کربلا کے اندر جو ہمیں بیان کرتا ہے کہ یہ دوسروں سے ممتاز ہیں، جدا ہیں، ایک خاص کمالات کے حامل ہیں. اور پھر سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عباس کو حکم دیتے ہیں کہ حتی تلقاہم فتقول لہم ما لکم وما بدا لکم وتسألہم عما جاء بہم، کہ ان سے پوچھو کہ وہ کیوں آئے ہیں، کیوں وہ لشکر لے کر ہمارے خیموں کی جانب بڑھ رہے ہیں. حضرت ابو الفضل عباس جاتے ہیں اپنے چند اصحاب کے ساتھ، سید الشہداء کے چند اصحاب کے ساتھ، جناب زہیر ساتھ ہیں، جناب سعید ساتھ ہیں، اور چند افراد کو لے کر جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے. کہا گیا، جواب دیا جاتا ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جنگ کا آغاز کیا جائے، اور اگر آپ سر تسلیم خم نہ کریں، بیعت نہ کریں، تو آپ کو قتل کر دیا جائے. حضرت ابو الفضل عباس اور یہ اصحاب واپس امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور امام کو آ کے یہ بیان کرتے ہیں کہ عمر سعد کا لشکر، لشکر یزید، یہ تقاضا کر رہا ہے کہ جنگ کا آغاز کیا جائے. امام جواب دیتے ہیں ارجع الیہم، ان کی طرف واپس پلٹو. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تُؤَخِّرَهُمْ إِلَى غُدْوَةٍ وَتَدْفَعَهُمْ عَنَّ الْعَشِيَّةِ، اور کوشش کرو کہ اس جنگ کو کل پر ٹال دو، ہمیں ایک رات اور مہلت مل جائے، تو کسی طرح ان کو ٹال دو، ان کو تاخیر میں ڈال دو. نُصَلِّي لِرَبِّنَا اللَّيْلَةَ، کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس رات اپنے پروردگار کی عبادت کریں اور نماز ادا کریں. وَنَدْعُوهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، اور ہم چاہتے ہیں خداوند متعال کو پکاریں اور استغفار کریں. فَهُوَ يَعْلَمُ، دیکھو جانتے ہیں سب، أَنِّي أُحِبُّ الصَّلَاةَ وَتِلَاوَةَ كِتَابِهِ وَكَثْرَةَ الدُّعَاءِ وَالْإِسْتِغْفَارِ، کہ میں نماز سے بہت محبت رکھتا ہوں، میں خداوند متعال کی کتاب کی تلاوت سے محبت رکھتا ہوں، میں خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا، کثرت دعا سے محبت رکھتا ہوں، اور میں خداوند متعال کی بارگاہ کے اندر استغفار سے محبت رکھتا ہوں. یہ وہ اسباب بیان کر رہے ہیں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے، جن کی خاطر یہ رات سید الشہداء چاہ رہے ہیں کہ اس لشکر کو ملے. حضرت ابو الفضل عباس جاتے ہیں، جا کر اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ جنگ ابھی شروع کی جائے، یہ وجوہات ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آج کی رات عبادت میں گزاریں. لشکر میں اختلاف وجود میں آتا ہے، دو گروہ وجود میں آتے ہیں، مہلت دیں یا نہ دیں، بالآخر آخر میں فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، کل تک ہم حسین ابن علی کو مہلت دیتے ہیں، اگر وہ تسلیم ہو گئے تو ٹھیک، ورنہ ان سے جنگ کی جائے. مقاتل کہتے ہیں کہ یہ وہ رات تھی کہ اس رات میں عبادت ایسے انجام دے رہے تھے، یعنی خیموں سے ایسے آواز آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھی بن بناتی ہے، یعنی ہر خیمے سے قرآن کی تلاوت کی، رکوع اور سجود کے اذکار کی آوازیں آ رہی تھیں. اور یہ وہ وقت ہے کہ جب اس عبادت کے مرحلے سے پہلے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے تمام اصحاب کو جمع کرتے ہیں، اور جمع کرنے کے بعد یہ تقاضا کرتے ہیں کہ دیکھو رات کی تاریکی ہے، لہذا تم اس کا فائدہ اٹھاؤ اور یہاں سے روانہ ہو جاؤ. وہ واقعات مختلف شہداء کی شہادت کے بیان کے وقت آپ کے سامنے بیان کیے کہ ایک ایک کر کر ایک ایک شہید، سب سے پہلے حضرت عباس کھڑے ہوتے ہیں، اپنی وفاداری کا اظہار کرتے ہیں، مولا ہم یہ کام نہیں کر سکتے، جناب سعید کھڑے ہوتے ہیں، جناب زہیر ابن قین کھڑے ہوتے ہیں، ایک ایک کر کر اصحاب اپنی وفاداری کا ثبوت دیتے ہیں. اور پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے اصحاب ملے جو کسی اور کو نہ مل سکے. یہ وہ رات ہے، ایک جانب تمام اصحاب عبادت کر رہے ہیں، نماز و قرآن کی تلاوت میں مشغول ہیں، اذکار سجود و ذکر انجام دے رہے ہیں، دوسری جانب یہ فضا موجود ہے، یہ خبر موجود ہے کہ کل ان تمام کے تمام نے قتل ہو جانا، سید الشہداء نے بھی بیان کر دیا تھا سب کو. بیویاں نگران ہیں، پریشان ہیں کہ کل کیا ہوگا، آیا واقعا یہ امت رسول اللہ کے نواسے کا ساتھ دے گی یا نہیں دے گی. جناب نافع بن ہلال ذکر کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا اس رات کی تاریکی میں ایک مرتبہ سید الشہداء خیمے سے نکلتے ہیں اور خیموں سے دور جانے لگتے ہیں. میں بھی پریشان ہو گیا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی چھپ کر سید الشہداء پر حملہ کر دے. میں سید الشہداء کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. جب سید الشہداء کو اندازہ ہوا کہ میں ساتھ ساتھ آ رہا ہوں، پوچھتے ہیں کہ اے نافع، کیوں میرے ساتھ آ رہے ہو؟ جواب دیتے ہیں مولا میں اس چیز کا خوف رکھتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن اس تاریکی کا فائدہ اٹھا کر آپ پر حملہ کر دیں۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ سید الشہداء کہتے ہیں کہ میں اطراف کا جائزہ لینے جا رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ کہیں کوئی ایسا مقام نہ ہو کہ جہاں سے دشمن پشت سے حملہ کر سکے، لہذا جائزہ لیا جائے، بہترین انداز میں دیکھا جائے کہ کل ہم منظم انداز میں اس جنگ کو لڑ سکیں۔ اور پھر امام جناب نافع کا ہاتھ پکڑ کر فرماتے ہیں کہ ہی واللہ وعد لا خلف فی، دیکھو راج کی رات وہ وعدے کی رات ہے جس میں خلاف نہیں ہے، جو اس وعدہ خلافی نہیں کی جا سکتی، یہ وہ رات ہے جس کا مجھے وعدہ دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد بعض مقامات پر ہے کہ جناب نافع کو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مقامات دکھائے جہاں شہداء کربلا نے کل شہید ہونا تھا، اور پھر ان کو ایک مرتبہ ایک اور کہا کہ آئے تم نہیں چاہتے کہ رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاؤ اور چلے جاؤ۔ جناب نافع کہتے ہیں کہ اپنی اس وفاداری کے اظہار کے بعد کہتے ہیں میں جب سید الشہداء کے ساتھ واپس آنے لگا اور سید الشہداء بیبیوں کے خیمے میں گئے تو ایک مرتبہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی سے پوچھا، اے بھائی حسین، آئے تم نے ان لوگوں کو آزما تو لیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے باقی امت کی طرح آخر وقت جس طرح امیر المومنین کے ساتھ ہوا، جس طرح امام حسن کے ساتھ ہوا، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ آخری وقت تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں، ہمارا ساتھ نہ دیں؟ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ جناب زینب کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، واللہ لقد بلوتہم فما وجدت فیہم الا الاشوس والاقص، کہ دیکھو میں نے انہیں آزما لیا ہے، میں نے اپنے ان اصحاب کو آزما لیا ہے، یہ بہت شجاع اور بہت ثابت قدم ہے۔ یستأنسون بالمنیۃ دونی استأنس الطفل الی محالب امہ، کہ یہ موت کی طرف اتنے امیدوار، اتنے طلبگار ہیں موت کے جیسا ایک نومولود بچہ اپنے ماں کے دودھ سے دودھ کا طلبگار ہوتا ہے، اتنا تڑپ رہے ہیں یہ موت کے لیے۔ جناب نافع کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا کہ بیبیاں رسول زادیاں نگران ہیں، پریشان ہیں، تو میں ایک مرتبہ آیا حبیب کی خدمت میں، حبیب تم یہاں کل جنگ کی تیاری کر رہے ہو، رسول زادیاں پریشان ہیں، ان کو ابھی یقین نہیں ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم باقی امت کی طرح ہم بھی کہیں ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں، کہیں جو کام ان کے بابا کے اصحاب نے کیا، جو کام ان کے بھائی کے بھائی حسن کے اصحاب نے کیا، انہیں ابھی یقین نہیں آ رہا، آؤ چلو بیویوں کو اطمینان دلائیں۔ جناب حبیب نے اصحاب کے لشکر کو جمع کیا، بنی ہاشم سے کہا رک جائیں ابھی ہماری باری ہے، اور تمام اصحاب کو جمع کر جناب زینب کے خیمے کے سامنے لے کر آتے ہیں اور آ کر فرماتے ہیں کہ اے بیویوں یقین مانے ہم نے ان تلواروں کو جو تیز کیا ہے، یہ جب تک ہمارے خون میں آخری قطرہ موجود ہے ہمارے وجود کے اندر، ہم آپ کے دفاع سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، وعدہ دیتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، یہ وہ وقت ہے جب رسول زادیوں نے گریہ ازاری شروع کی اس وفاداری کے طفیل، یہ وہ رات ہے کہ ان اصحاب کے شہادت نامے کے اوپر سید الشہداء نے امضا کیا۔ فارسی میں ایک مقولہ مشہور ہے، امشب شہادت نامے یہ اشاق امضا می شود، آج کی شب وہ شب ہے کہ جب عاشقوں کے شہادت نامے پر ان کا مولا دستخط کرتا ہے۔ رات گزری، اب یہ اصحاب اپنی وفاداری کا ثبوت دے رہے ہیں۔ ہم نے چند ایام جو سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کے ان کلمات کو جانا، ایک دفعہ مولا کی ذات پہ درود بھیجے با آواز بلند، سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام جگہ جگہ، یعنی یہ ایسا نہیں تھا کہ یہ اصحاب ابھی دیکھ نہیں رہے حالات کیا ہیں، نہیں، یہ آزمائے جا چکے ہیں، تین دن سے پانی بند ہے، سختیوں کے ساتھ ان لوگوں نے اپنے آپ کو سید الشہداء تک پہنچایا ہے، اور حالت یہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں امت موجود ہے لیکن سید الشہداء کا ساتھ دینے والے چند افراد، چند گنتی کے افراد، یہ وہ امتحان تھا جس میں یہ کامیاب ہوئے ابھی شہادت سے پہلے۔ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے انسان تمام کلمات کا جائزہ لے. کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ کے دین کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ کے دین کی حفاظت کرنا چاہ رہے ہیں. لہذا ہم جب ان شہداء پر سلام کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا انصار دین اللہ. کیا آپ نے در حقیقت سید الشہداء کا ساتھ دے کر اللہ کے دین کو بچایا، اللہ کے دین کی مدد و نصرت کی؟ یہ حل من ناصر ینصرنا کی صدا، یہ حل من ذات بن یزب عن حرم رسول اللہ کی صدا. یہ بیبیوں کا نگرانی اپنی ذات کے لیے نہیں تھی، یہ تو سخت ترین امتحان کے لیے آمادہ تھے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت ہے، امام فرماتے ہیں کہ خداوند متعال اپنے محبوب ترین بندوں سے سخت ترین امتحان لیتا ہے. تو اہل بیت کا گھرانہ اس کے لیے آمادہ ہے، اسے اس بات کی نگرانی نہیں ہے. اسے اگر کسی چیز کی نگرانی ہے وہ یہ کہ اللہ کا دین بچ جائے. وہ 1,24,000 انبیاء کی محنت، رسول اللہ کی رسالت، امیر المؤمنین کی ولایت، یہ نظام جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو نجات عطا کرنے کے لیے پیش کیا تھا، یہ نظام بچ جائے، انسان ظلمات سے نور کا سفر طے کر لے. سید الشہداء کو اپنی فکر نہیں ہے آخری وقت تک. اگر کہیں مہلت مانگ رہے ہیں تو در حقیقت مہلت دے رہے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ آخری وقت تک لوگ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے گئے. جناب حر کی مثال ہمارے سامنے، ایسے اور بھی افراد تھے، حتیٰ وہ افراد جو خوارج سے جن کا تعلق تھا، بعض ایسے ہیں جو آئے اور آخر وقت سید الشہداء کا آ کر دفاع کیا. یہ عجیب لشکر ہے کہ سید الشہداء جاتے جا رہے ہیں، بعض لوگ جو سید الشہداء کے ساتھ ہیں وہ جدا ہو رہے ہیں، بعض لوگ جو جدا ہیں وہ ساتھ آ رہے ہیں. یعنی انسان ایک ایک لمحہ اپنے ایک ایک عمل کے اوپر غور و فکر کرتا رہے، دیکھتا رہے کہیں ایسا نہ ہو. یعنی کہیں ہمیں گارنٹی نہیں دی گئی کہ دیکھو اگر تم اصلا سید گھرانے میں پیدا ہو گئے، اگر تم شیعہ گھرانے میں پیدا ہو گئے، اگر تم اس سفر کے آغاز میں، اپنی زندگی کے آغاز میں اہل بیت کے مکتب کے اندر موجود تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ خداوند متعال نے تمہیں کوئی گارنٹی کارڈ لکھ کے دے دیا ہے کہ اب تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. نہیں، بڑے بڑے افراد، سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کربلا پہنچنے کے بعد 9 محرم کے دن بنی ہاشم کو ایک دوبارہ خط لکھتے ہیں، یا شاید 9 محرم نہیں لیکن بالکل عاشور کے نزدیک کے وہ ایام ہیں. صرف ایک جملہ لکھتے ہیں کہ اے بنی ہاشم، اے وہ افراد جو میرے ساتھ نہیں آئے، گویا دنیا تھی ہی نہیں اور آخرت ہی تھی جو کچھ ہے. صرف ایک جملہ، یعنی یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو بعض دفعہ ہم ظاہری طور پر دیکھتے ہیں سید الشہداء نے بیعت اٹھا لی تو اب فقہی طور پر تو وجوب تو ثابت نہیں ہوا، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں، تمہیں اللہ کے نزدیک بھی معذور قرار دے رہا ہوں، میں تمہاری وہاں پر تمہاری مشکل حل کر دوں گا، تمہیں کوئی پریشانی اس مسئلے کے اندر نہیں ہوگی. لیکن دیکھیں بعض احکام ایسے ہوتے ہیں، بعض جائز کام ایسے ہوتے ہیں کہ اسے اگر چاہے، خداوند متعال چاہتا ہے کہ انسان اس جائز کام کو کمال پر جا کر انجام دے، اور وہ اختیار کے بغیر ممکن نہیں ہوتا. اگر خدا وہاں پر حکم جال کر دے، اگر وہاں پر واجب کر دے، وہاں پر حرام کر دے، تو وہ کمال حاصل نہیں ہو سکتا اس عمل کے اندر. لہذا فقہ کے اندر بھی ہمارے یہاں جب اجتہادی اور استنباطی روش کو بیان کیا جاتا ہے تو مباح جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو دو طرح سے تقسیم کیا جاتا ہے، جائز چیزوں کو دو طرح سے تقسیم کیا جاتا ہے. بعض جائز ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر نہ مصلحت ہوتی ہے نہ مفسدہ ہوتا ہے انسان کا، یعنی نہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرتی ہے وہ چیز، نہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہے خود بخود. یعنی ہو سکتا ہے کوئی اور عنوان کے تحت وہ کام انجام دینے سے اللہ کے نزدیک ہو جائے یا اللہ سے دور ہو جائے، لیکن خود بخود وہ کام نہ اس انسان کو اللہ کے نزدیک کرتا ہے نہ اللہ سے دور کرتا ہے. لیکن بعض مباح ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی ذات کے اندر منفعت رکھتے ہیں، مصلحت رکھتے ہیں، لیکن خداوند متعال اس چیز کے اندر کمال کو دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ کمال انسان کے اختیار کے ساتھ ہی ممکن ہے. بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے. سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا لوگ شاید ہم نہیں کہہ سکتے اتنی آسانی کے ساتھ کہ جسے سید الشہداء نے خود اجازت دی ہو جانے کی، یا جو مثلا مدینہ میں رہ گیا اس وقت سید الشہداء نے اصرار نہیں کیا آنے پر، ہم نہیں کہہ سکتے بہت یقین کے ساتھ کہ وہ جہنمی ہے، نہیں. لیکن وہ کمال تک پہنچا جو شہداء کربلا پہنچے، وہ کمال آیا اس کو حاصل ہوا جس کمال تک سید الشہداء اسے لے کے جانا چاہتے تھے؟ نہیں ہوا. ہاں بعض افراد کا کہا دیکھو اتنا دور چلے جاؤ ہماری آواز نہ آئے تم تک, لیکن جو دور تھے جنہیں خبر تھی کہ سید الشہداء جا رہے ہیں لیکن شاید ان کی توقع اتنی نہیں تھی, لیکن جیسی بھی تھی سید الشہداء کا ساتھ نہیں دیا. اگر ہو سکتا ہے حرام کام نہ بھی کیا اس وقت کیونکہ ان کے پر وجوب نہیں آیا تھا, سید الشہداء نے حکم نہیں دیا تھا, لیکن وہ کمال جہاں سید الشہداء بیان کرنا چاہ رہے تھے, کیا کہہ رہے تھے؟ دیکھو اگر مجھ سے ملحق ہو گئے تو شہید کر دیے جاؤ گے, اگر مجھ سے ملحق نہیں ہوئے تو کامیاب بھی نہ ہو پاؤ گے. یعنی عجیب معیارات یہ کربلا دیتی جا رہی ہے, اور انسان غور کرے دیکھے یہ معیارات وہ معیارات ہیں جو قرآن میں آئے, یہ معیارات وہ معیارات ہیں جو رسول اللہ کی روایات اور احادیث کے اندر آئے, یہ معیارات وہ معیارات ہیں جو امیر المؤمنین کی سیرت کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں. کوئی نئی چیز نہیں ہے, صرف بیان کے اندر اس بیان کے ساتھ ساتھ ایک عملی اقدام بھی ہمیں نظر آتا ہے. جب مدینے سے نکل رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي. کوئی نیا کام کرنے نہیں جا رہا ہوں, وہ کام جو رسول اللہ کا کام تھا وہ انجام دینا چاہ رہا ہوں, وہ کام جو امیر المؤمنین نے انجام دیا وہ انجام دینا چاہ رہا ہوں, کوئی نیا کام نہیں ہے. دعوت وارثہ کے اندر ہم دہراتے ہیں کہ آپ 124,000 انبیاء کے وارث ہیں, گرچہ ہم اولی العزم انبیاء کا نام لیتے ہیں لیکن در حقیقت ان کے نام کے ذریعے ہم یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ تمام کے تمام انبیاء کے آپ وارث ہیں. یعنی کوئی نئی تحریک نہیں ہے. آخر وقت تک ہم نے مدینے سے لے کے کربلا پہنچنے تک, اور اب صرف یا وہ مصیبت کے وقت کے وہ بیانات باقی بچے ہیں, یا سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے کربلا میں چند خطبات ہیں وہ باقی بچے. نو محرم تک جتنے بیانات تھے تقریباً اس کا خلاصہ ہم دہرا چکے ہیں, ایک مرتبہ ہمارے ذہنوں سے وہ گزر چکا ہے. انسان غور کرے دیکھے آیا یہ واقعی حکم خاص تھا؟ وہ بیان جو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام بیانات دے رہے ہیں یہ آیا آج کے دور میں ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے؟ یہ کیوں باتیں صرف تکرار کر رہا ہوں؟ کیونکہ ہمارے ہاں یہ شبہات رائج کیے جا رہے ہیں, کیونکہ دشمن جانتا ہے کہ اگر ہمارا رابطہ کربلا کے ساتھ ٹوٹ گیا تو اب دشمن کامیاب ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ تحریک ہے جس نے ظہور کا مقدمہ فراہم کرنا ہے, یہ وہ تحریک ہے جس نے حسین کے فرزند کے لشکر کو آمادہ کرنا ہے. اگر اس کو ہم نے منحرف کر دیا, اس کو ہم نے یہ رابطہ توڑ دیا, ان کو ہم نے اس عزاداری کے مقاصد سے دور کر دیا, سید الشہداء کے یا پہلے آتے ہیں سید الشہداء کے ہدف کا انکار کر دیتے ہیں. سید الشہداء کوئی ہدف نہیں تھا, حکم خاص تھا ان کی ذات کے لیے تھا کہ وہ نکلیں اور اپنے آپ کو قربان کر دیں اللہ کی راہ پر, وہ ہم نے دیکھا نہیں. ایک ایک شخص کو دعوت دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں اگر تم نے لبیک نہیں کہا میری آواز کے اوپر, خداوند متعال تمہیں منہ کے بل جہنم میں ڈال دے گا. اگر تم نے لبیک نہیں کہا میری آواز کے اوپر تو تم اس دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے. پھر جو معیارات بتا رہے ہیں وہ کون سے معیارات ہیں؟ دیکھ نہیں رہے حق پر عمل نہیں ہو رہا, دیکھ نہیں رہے سنتوں کو پامال کیا جا رہا ہے, دیکھ نہیں رہے بدعتوں کو زندہ کیا جا رہا ہے. میں کس لیے نکل رہا ہوں؟ میں عن المعروف کرنے نکل رہا ہوں, میں نہیں عن المنکر کرنے نکل رہا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں, کیونکہ وہ دین جو میرے نانا لے کر آئے تھے اس امت کی نجات کے لیے اب اس کے اندر اتنی تحریف ہو گئی ہے کہ اب یہ نجات نہیں دلا سکتا بلکہ یہ نابودی کی طرف جا رہا ہے. لہذا میں وارث نبی ہوں, میری سب سے زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ کام انجام دوں. بار بار جگہ جگہ یہی دیکھو دیکھ نہیں رہے. رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی کسی ظالم و جابر کو دیکھے جو حکومت کر رہا ہو ظلم اور عدوان کی بنیاد کے اوپر, جو مخالف ہو سنت رسول اللہ کا, جو خداوند متعال کے حلال کیے ہوئے کو حرام کر رہا ہو, اور اب یہ دیکھے لیکن اس کے برخلاف کسی قول و فعل سے رد عمل کا اظہار نہ کرے, خداوند متعال اس شخص کو اسی ظالم کے ساتھ محشور کرے گا. آخر وقت تک بیان کر رہے ہیں انی احب الصلاۃ و تلاوت کتابہ, میں نماز کو قائم کرنا, میں نماز سے محبت رکھتا ہوں, میں تلاوت قرآن کریم سے محبت رکھتا ہوں. یعنی ایک ایک انسان غور کرتا جائے, ایک ایک قول, بعض اقوال ہیں جہاں سے ہمیں یہ گمان ہوتا ہے یا یہ ظاہری طور پر سمجھ آتا ہے کہ یہ سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم خاص ہے, لیکن جن بنیاد پر استدلال کر رہے ہیں, جن بنیاد پر لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں, کیا سنا رہے ہیں؟ کتاب الہی کی تلاوت کر رہے ہیں, اس کی آیات سنا رہے ہیں, رسول اللہ کے اقوال سنا رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ دیکھو کوئی نیا کام نہیں ہے, یہ وہ کام ہے جو میرے بابا نے کیا, یہ وہ کام ہے جو میرے نانا نے کیا. تم نے ان کا ساتھ نہیں دیا, میرے بابا کا ساتھ نہیں دیا جب وہ یہ کام کرنے نکلے تھے, تم نے میرے بھائی کا ساتھ نہیں دیا جب وہ یہ کام کرنے نکلے تھے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ عمومی دعوت ہے جو ہر دور کے لیے ہے. اب اگر ایک ایسی دعوت, یعنی ایسا دعوت نامہ جو ہر دور کے اندر آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے زیادہ تاکید ہو, سب سے زیادہ تاکید ہو, یعنی آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی تحریک کے بارے میں, اپنے کسی قیام کے بارے میں, اپنے میں کسی شہادت کے بارے میں اس طرح تاکید نہیں کی جس طرح سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد بنانے پر تاکید کی. سید الشہداء کی ولادت سے قبل جب جناب جبرائیل آتے ہیں رسول ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں, ایک مرتبہ صلوات پڑھتے ہوئے اگر تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں, تو آگے کیا بیان کرتے ہیں, یا رسول اللہ یہ آپ کا وہ فرزند ہے جسے آپ کے بعد قتل کر دیا جائے گا. جناب زہرا کو خبر دیتے ہیں رسول اللہ, کیا سوال کرتی ہیں, بابا آیا آپ ہوں گے؟ کہا نہیں میں نہیں ہوں گا. کہا علی ہوں گے؟ کہا نہیں علی نہیں ہوں گے. کہا میں ہوں گی؟ کہا نہیں فاطمہ تم بھی نہیں ہوگی. کہا پھر کون ہوگا؟ کہا میری امت میں سے ایک قوم ہوگی جو میرے اہل بیت کے مردوں پر ان کے مرد گریہ کریں گے, میری عورتوں پر ان کی عورتیں گریہ کریں گی, میرے بچوں پر ان کے بچے گریہ کریں گے, اور یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا رہے گا. یہ وہ حرارت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں, اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا, کہ یہ وہ گرمی ہے, یہ وہ حرارت ہے, یہ وہ جذبہ ہے جو کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا. یہ کیا ہے؟ یہ صرف اس لیے ہے کہ انسان روئے اور اس کے بعد اپنی عادی زندگی کے اندر مصروف ہو جائے, اور اب اس کا پورے سال اپنی زندگی کے اندر سید الشہداء سے کوئی تعلق نہ ہو, صرف اس لیے کہ ہمارے گناہ بخش دیے جائیں. غور کرے وہ کلمات, جب کہا جا رہا ہے سید الشہداء کی قربانی کو یاد کرو تو سوال اٹھے گا کس لیے اتنی بڑی قربانی دی. اور اگر صرف ظلم کا مسئلہ ہے, آپ کے سامنے بیان ہوا حجاج نے جو کچھ کوفے کے اندر کیا تھا, انسان تصور نہیں کر سکتا جو ظلم حجاج ابن یوسف نے کوفہ اور مدینے کے اندر کیا, یعنی قابل بیان نہیں ہے, قابل بیان نہیں ہے. آئے ہم یاد کرتے ہیں ان کی, وہاں بھی تو ظلم ہوا. اگر صرف ظلم بنیاد ہے تو اور بھی جگہ ظلم نظر آ رہا ہے. ہر امام کو شہید کیا گیا, ہر امام کو زندان میں ڈالا گیا, آئمہ کے گھر جلائے گئے, حتیٰ سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی مصیبت کم مصیبت ہے. یعنی بعض جہت سے انسان تصور کرے کربلا سے زیادہ مصیبت ہمیں نظر آتی ہے. یعنی جناب زینب تو دیکھ چکی تھی نا اپنے بابا کی شہادت, اپنی ماں کی شہادت, اپنے بھائی کی شہادت, یہ تو آسان تھا. جناب زہرا, انسان غور کرے اس وقت مدینہ تازہ تازہ بابا کی شہادت وفات ہوئی ہے, رحلت ہوئی ہے. کون بابا کے جس کے وضو کا پانی ہے اصحاب گرنے نہیں دیتے تھے, اس دروازے کو آگے آگ لگاتے ہیں جس پر رسول اللہ صبح شام سلام کیا کرتے تھے. یہ بھی کی مصیبت کم مصیبت ہے, لیکن جتنی زیادہ تاکید کربلا کے مسئلے پہ کی جا رہی ہے, یہ کیوں؟ صرف مظلومیت کا پہلو ہے؟ نہیں, یہاں خداوند متعال کا خلیفہ ان تمام الہی صفات کے ساتھ پوری قدرت کے ساتھ متجلی ہوا ہے, لہذا یہاں تمسک آسان ہے, یہاں حق و باطل کی صفیں واضح ہیں. اس کو بیان کرو, لوگوں تک پہنچاؤ. اگر لوگ کربلا تک پہنچ گئے, سید الشہداء کے مقصد کو دیکھ لیا, سید الشہداء کو جان لیا, باقی تمام ادوار کے حق و باطل اس کے سامنے واضح ہو جائیں گے. تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ لوگوں کو کربلا تک لے کر آؤ. کربلا تک صرف مصیبت کا بیان ضروری ہے, لازم ہے, لیکن کافی نہیں ہے. یہ پہلا مرحلہ ہے, لازم ہے, پہلا مرحلہ ہے. اس کے بعد یہ جب تم پاک ہو جاؤ اس گریے کے ذریعے, جب تمہارے دل میں حسین ابن علی کی محبت آ جائے, تو بڑھو ان اہداف کی جانب, کیونکہ یہ حلمن کی صدا آج بھی جاری ہے, یہ کلمات آج بھی جاری اور ساری ہیں. وہ قوانین, وہ سیرت جو سید الشہداء کی سیرت ہے, وہ آج بھی جاری ہے, وہ آج بھی حق و باطل کا معیار ہے. لہٰذا انسان آج کی شب بالخصوص اور ان ایام اعضا کے اندر دعا کرے کہ خدا نے متعال حقیقی معنی میں ہمیں اصحاب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکاروں میں شامل فرمائے, ہم سب کو اس بات پر متفق کرے اور اپنے آپ کو آمادہ کرنے کی توفیق دے کہ ہم خداوند متعال کی آخری حجت بقیت اللہ العظم حسین کے فرزند اور ان کے منتقم کے ظہور کا زمینہ فراہم کر سکیں. آج شب عاشور ہے, کل وہ دن ہے کہ ایک ایک کر کر وہ قربانیاں ہیں, انسان غور کرتا جائے, انسان سوچتا جائے, تڑپ کے رہ جائے اس کا دل, کیا عظیم قربانیاں دی حسین نے. یہ شہداء جو آج کی رات عبادت میں مشغول ہیں, کل یہ کیا کارنامہ انجام دے رہے ہیں, لیکن انہوں نے ایک ایک کر کے اپنے آپ کو قربان کر دیا حسین ابن علی کے اوپر. ایک ایک کر کر جاتے ہیں, اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں, رجس پڑھتے ہیں, اپنا تعارف نہیں کراتے, اپنا تعارف اپنے مولا سے کراتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے, خالی اہل بیت کے گھر کے نہیں, جنادہ ابن حرس ان کا بیٹا موجود ہے, عمر ابن حرس, عمر ابن جنادہ آتا ہے مولا کی خدمت میں, 13-14 سال کا یہ نوجوان ہے, امام کی خدمت میں آتا ہے اور آ کے امام سے اجازت لینا چاہتا ہے کہ مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دیں. مولا منع کرتے ہیں, کہتے ہیں ابھی تم بہت کم سن ہو, تمہارے اوپر جہاد واجب نہیں ہوا, جاؤ چلے جاؤ. اصرار کرتا ہے, مولا کہتے ہیں دیکھو تمہاری ماں نے ابھی تمہارے باپ کا غم دیکھا ہے, تمہارا باپ شہید ہو گیا ہے, تمہاری ماں کا سہارا بنو گے تم, جاؤ تمہاری ماں کو تمہاری ضرورت ہے. کہتا ہے مولا مجھے میری ماں نے آمادہ کر کے بھیجا ہے کہ جاؤ اپنے باپ کی طرح اپنے مولا کے اوپر قربان ہو جاؤ. اور یہ 13 سالہ بچہ جاتا ہے جنگ کرنے, اپنا تعارف کیسے کراتا ہے, امیری حسین و نعم الامیر. جان کو تم نہیں جانتے میرا امیر کون ہے, میرا امیر حسین ہے اور ایسا امیر کوئی نہیں ہے. یہ وہ حسین ہے جو رسول اللہ کے قلب کا پھل ہے, یہ وہ حسین ہے جس کے ماں باپ علی و فاطمہ ہیں. ہے تمہارے پاس کوئی ہے ایسا شخص؟ لیکن امت نے یہ سنا, امت جانتی تھی حسین کون ہے, امت جانتی تھی حسین علی کے بیٹا ہے, امت جانتی تھی حسین فاطمہ کا لال ہے, امت جانتی تھی حسین رسول اللہ کا نواسا ہے. یہ وہ حسین ہے جس کے بوسے رسول اللہ لیا کرتے تھے, یہ وہ حسین حسن و حسین ہے جن کو رسول اللہ سونگا کرتے تھے. لیکن کیا کیا اس امت نے, جب ایک ایک کر کر اصحاب شہید ہو گئے, اب میرا مولا خیمے سے جب باہر نکلا اور دیکھا چاروں طرف کوئی موجود نہیں ہے, ایک مرتبہ اپنے اصحاب کو صدا دیتا ہے, اینا اینا مسلم ابن عتیل, اینا اینا مسلم ابن عاصجا, اینا اینا حبیب ابن مظاہر, اینا اینا زہیر ابن قین. ارے شیروں کہاں ہو, آؤ آ کر دیکھو تمہارے مولا کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے. ارے میرے شیروں کہاں ہو, آؤ آ کر دیکھو, ارے یہ رسول زادی ہے تمہاری مدد کی طلبگار ہے. لیکن صدا نہ آئی, ان رسول زادیوں کے خیمے سے آوازیں بلند ہوئی, حسین نے لشکر کی طرف رخ کیا لیکن جواب نہ آیا. ہاں جواب آیا, کیسے آیا, کہ جنگ کے لیے آگے بڑھے, حسین جنگ کرتے جاتے ہیں لیکن بار بار ایک مرتبہ خیمے کی طرف پلٹتے ہیں, دیکھتے ہیں ارے خیمہ سالم ہے, ارے بیویوں کا تو کسی نے حملہ نہ کیا, واپس آتے ہیں جنگ لڑتے ہیں. حسین کو فکر ہے رسول زادیوں کی, حسین کو فکر ہے زینب ام کلثوم کی, ارے کم از کم جب تک میں ہوں میری موجودگی میں کوئی حملہ نہ کرے. لیکن ایک مرتبہ ایک صدا سنتے ہیں, حسین لڑتے ہوئے آؤ خیموں کی جانب چلے. حسین ایک مرتبہ زخمی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں, یا شیعت ابی سفیان, اے ابو سفیان کے ماننے والوں, اگر تم میں غیرت نہیں ہے, اگر تم میں اللہ کے دین کا خوف نہیں ہے, کم از کم مرد بنو, ایک آزاد مرد کی طرح زندگی گزارو. ارے میں ابھی زندہ ہوں, خیموں کی جانب کیوں حملہ کرتے ہو؟ ارے وہ خواتین ہے, مرد زندہ ہے, یہ لائن رک گئے, حملہ نہ کیا. لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے حسین کو مدینہ یاد آیا ہوگا, ارے بابا موجود ہے, ماں فاطمہ دروازے پر ہے, جب کہا ارے فاطمہ اس گھر میں ہے, کہاں ہوتی بہن نے جنگ لڑی, بار بار آتے ہیں, مطمئن ہوتے ہیں, جنگ لڑتے ہیں, ایک مرتبہ وہ آیا, ایک مرحلہ وہ آیا, میرا مولا زخموں سے چور ہے, میرا مولا زخموں سے چور ہے, پورے جسم پر تیر اس طرح لگے ہوئے ہیں, ارے گویا جسم کا کوئی حصہ سالم نہیں ہے, ایک لعین نے پتھر مارا آپ کی نئی پیشانی پر جا کر لگا, مولا نے خون صاف کرنا چاہا, اب جو کرتا بلند کیا, ارے وہ سینہ جس کے رسول اللہ بوسا لیا کرتے تھے, اس سینے پر ایک شقی نے تیر مارا, امام نے جب یہ تیر نکالا گویا خون فوارے کی طرح نکلنا شروع ہو گیا, حسین گھوڑے سے زمین پر گرے, اب وہ مرحلہ تھا, زینب تلہ زینبیہ سے دیکھ رہی ہے, ارے چاروں طرف سے حسین پر حملہ کیا جا رہا ہے, ارے کوئی بھتر مار رہا ہے, کوئی تلوار مار رہا ہے, کوئی نیزہ مار رہا ہے, کوئی لکڑی مار رہا ہے, جس کے پاس کچھ نہ ہوتا وہ مٹی اٹھا کر حسین پر مارا کرتا, لیکن ایک مرحلہ اور آگے بڑھا, ابھی زینب کا امتحان شروع ہو رہا ہے, اب وہ منظر دیکھتی ہے جو زیارت ناحیہ میں بیان ہوا, کیا بیان کرتے ہیں مولا, وشمل جال سنا لا صدرے, ارے اسی سینے پر جس پر رسول اللہ بوسا لیا کرتے تھے, ارے وہی سینہ جو نیزہ و تیر سے زخمی ہو گیا, یہ لعین شخص سید الشہداء کے اس سینے پر سوار ہوتا ہے, آپ کی ریش مبارک کو تھامتا ہے اور خود خنجر سے آپ کے سر کو جدا کرنا شروع کرتا ہے, تناب زینب صدا دیتی ہے, وہ محمد فاطمہ, ارے حسین کو دیکھے, اپنے بچے کو دیکھے, خون میں گلتا ہے, مٹی سے آلودہ ہے, جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گا, الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.